وقت جا کے 20 منٹ 25 منٹ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ. آپ ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو آپ کو یاد رہ جائے گا, لیکن اگر جاتے ہی آپ یاد نہیں رکھیں گے تو آپ کو یاد ہونے والے نہیں. یہ بیان کیا تھا علم حدیث کی دو قسمیں ہیں, علم روایت الحدیث و علم درایت الحدیث, جسے علم الحدیث روایہ و علم الحدیث درایت. عمل تطبیق کی جائے, مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث میں انما الاعمال بالنیات, اس میں سند نہیں دیکھتے, صرف حدیث کے ان لفظوں کو دیکھتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, یہ دوسرا علم ہے دیکھنے کے لیے. روایت الحدیث کے علم میں صرف ہم متن دیکھتے ہیں, اس میں کیا بیان ہو رہا ہے اور اس پہ کس طریقے سے عمل و تطبیق کی جائے. دوسرے قسم ہے علم درایت الحدیث. درایت الحدیث میں دو چیزیں دیکھتے ہیں, سند کو دیکھتے ہیں اور متن کو دیکھتے ہیں, صحت اور ضعف کے لحاظ سے کیا یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. درایت الحدیث میں سند کو دیکھا جاتا ہے اور سند حدیث کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں راوی بیان کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کر رہے ہیں. ایک چین ہوتی ہے راویوں کی, اسے سند کہتے ہیں. اور متن حدیث کا وہ حصہ ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. تو درایت الحدیث میں سند کو دیکھا جاتا ہے اور متن دونوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے, اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اور مصطلح الحدیث کا جو علم ہے وہ علم درایت الحدیث سے تعلق رکھتا ہے. درایت الحدیث جس میں سند اور متن دونوں کو صحت اور ذوق کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. آج کے درس میں ہم آغاز کرتے ہیں اس رسالے کا. حضرت شیخ علامہ محمد صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کے مؤلف ہیں. مقدمے میں شیخ صاحب چار چیزیں بیان کرتے ہیں. نمبر ایک, حکمت الحاجہ. انہوں نے اس رسالے کا آغاز خطبۃ الحاجہ سے کیا. خطبۃ الحاجہ کیا ہے؟ جو ہر درس کے شروع میں سنت الجماعت کے علماء بیان کرتے ہیں, ان الحمد للہ نحمد ہوں ونستعین ونستغفر ونتوب الیہ آخر تک, اسے خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے. اور جمعے کے خطبے میں ہر خطیب آغاز انہیں الفاظ سے کرتا ہے. اس کے بعد شیخ صاحب نے حدیث کی اہمیت بیان کی ہے کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے. قرآن مجید کے بعد دین کا دوسرا ماخذ ہے. تیسرے نمبر پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ حدیث کو دیکھنے کے لیے ہمیں دو چیزیں دیکھنی چاہیے. قرآن مجید تو جب ہم بطور دلیل پیش کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. قرآن کی سند متواتر طریقے سے مسلمان تک پہنچی ہے اور اس میں صحت یا ذوق نہیں دیکھا جاتا. لیکن حدیث کو جب ہم بطور دلیل پیش کرتے ہیں تو ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں. نمبر ایک, کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. نمبر دو, کیا یہ حدیث اس مسئلے کے مطابق ہے یا نہیں. جو مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں مثال کے طور پر کہ نماز کی شرطوں میں سے وضو ایک شرط ہے, طہارت ایک شرط ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ لوگوں میں سے کسی شخص سے نماز قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ طہارت نہ کر لے, وضو نہ کر لے. تو یہ حدیث جب ہم بطور دلیل پیش کرتے ہیں دو چیزیں دیکھتے ہیں. نمبر ایک, کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, تو دیکھے گا یہ حدیث صحیح ہے. نمبر دو, کیا اس مسئلے پر یہ دلالت کرتی ہے حدیث کہ نہیں کرتی, یہ وضو کے بارے میں ہے کہ نہیں, اس حدیث کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ وضو کے شرط ہے یا نہیں. واضح ہوتا ہے, تو یہ دلیل صحیح ہے. اور جو غلط دلیل ہم نے مثال بیان کی, سرکش گھوڑوں کی حدیث جو عام طور پر احناف بیان کرتے ہیں رفع دین کا انکار کرتے ہوئے, وہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ ایسا نہ اٹھایا کرو جیسے سرکش گھوڑے اپنی گم ہلاتے ہیں. تو یہ واضح دلیل ہے کہ نماز میں رفع دین نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں کوئی شک نہیں. حدیث صحیح ہے لیکن کیا یہ اس کی دلالت کرتی ہے جو آپ مفہوم بیان کر رہے ہو؟ کیا یہ اس کے مطابق ہے جو مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں؟ رفع دین کے بارے میں حدیث ہے صحیح مسلم. اس کی بعض روایت دیکھیں, واضح الفاظ ہے کہ سلام کے بارے میں تھی, جب وہ سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھ اوپر نیچے جیسے شیعہ سلام پھیرتے اس طرح ہاتھ مارتے, اس سے منع کیا گیا. لیکن ان لوگوں نے رفع دین کے بارے میں اس حدیث کو جا کے زبردستی چپکا دیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ درست ہیں, حدیث کے الفاظ ٹھیک ہیں, اور حدیث بذات خود بھی صحیح ہے, لیکن حدیث کی دلالت صحیح نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لیے حدیث کو دیکھنے کے لیے ہم غور سے دیکھتے ہیں, حدیث صحیح یا ضعیف ہے. نمبر دو, کیا یہ اس مسئلے کی دلیل بن سکتی یا نہیں, یہ دو شرطیں. آگے شیخ صاحب نے یہ بیان کیا کہ یہ جو مصطفی الحدیث کا مقرر ہے, یہ یہاں پر جو معاہد ثانوی ہے سعودی عرب میں ان میں پڑھایا جاتا ہے, یہ عام کتاب نہیں ہے. یہاں پہ معاہد ثانوی جو ہے ان میں کتاب پڑھائی جاتی ہے, سنہ اولی اور ثانیہ آدھی کتاب, کیونکہ اس کتاب کے دو حصے ہیں. ایک حصہ پہلا حصہ جو ہے وہ پہلے سال کے لیے, اور دوسرا حصہ دوسرے سال کے لیے. جیسا ہم اپنے اس کتاب کے آغاز مصطلح الحدیث تعریف الف تعریف ہوں بے اس کا فائدہ. تعریف کیا ہے, یعنی مصطلح الحدیث کا معنی اور مفہوم کیا ہے, اسے کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں مصطلح الحدیث علم یعرف به حال الراوی والمروی من حیث القبول والرد. یہ ایسا علم ہے جسے معلوم کیا جاتا ہے. کیا معلوم کیا جاتا ہے؟ حال الراوی والمروی, روایت کرنے والے کا حال, اور جو چیز روایت کی جا رہی ہے اس کا حال دیکھتے ہیں. کون سا حال دیکھتے ہیں؟ من حیث القبول والرد, کیا یہ قابل قبول ہے یا یہ مردود ہے, کیا اسے قبول کیا جا سکتا ہے یا قبول نہیں کیا جا سکتا. دوسرے الفاظوں میں, آسان الفاظوں میں, ایک ایسا علم ہے جس میں خاص قاعدے اور قانون بیان کیے گئے ہیں اور خاص الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان قاعدے اور قانون کو بیان کرنے کے لیے, جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو روایت ہے یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. قابل قبول مطلب صحیح, مردود یعنی ضعیف. اور ضعیف کے بہت سارے قسم ہیں, جسے متروک بھی ہے, موضوع بھی ہے, وہ بات کی بات بعد میں بیان کریں گے. لیکن اس کے تعریف یہ ہے مصطلح الحدیث کی, خاص قاعدے اور قانون بیان کیے جاتے ہیں اور خاص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں روایت کو دیکھنے کے لیے کیا وہ صحیح ہے ضعیف ہے. فائدہ ہو, اس کا فائدہ کیا ہے, ہم یہ علم کیوں پڑھیں؟ فرماتے ہیں معرفت ما یقبل ویرد من الراوی والمروی, یہ جاننے کے لیے کہ کیا چیز قابل قبول ہے اور کیا چیز قابل قبول نہیں یا مردود ہے. من الراوی, جو روایت کر رہے ہیں, سند, والمروی, یعنی جو چیز روایت ہو رہی جسے متن کہتے ہیں. دوسرے الفاظوں میں اس علم کا یہ فائدہ ہے, اس علم حاصل کرنے کے بعد طالب علم کے پاس ایسا علم آ جاتا ہے جس سے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ کرے اور اسے علم ہو جائے کہ کیا یہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ ایسا علم ہے جس سے ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ملاوٹ سے پاک کرتے ہیں. یہ ایسا علم ہے, اس کا یہ فائدہ ہے. اور جب ہمیں علم ہو جاتے ہیں حدیث صحیح ہے سند اور متن کے لحاظ سے, تو اس کو ہم دلیل بطور دلیل بیان کر سکتے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے اس علم کو کس نے ایجاد کیا یا کس نے اہتمام کیا اس علم کا, یہ علم کہاں سے شروع ہوا, کیا یہ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھا یا نہیں, اس کی ضرورت تھی یا نہیں اس وقت. اس علم کی اس وقت ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں راوی کون تھے؟ خود صحابہ تھے, درمیان میں کوئی چیز نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ نکلتا, صحابہ اکرم اسے محفوظ کر لیتے, تو بیچ میں کوئی اور چیز نہیں تھی ان کے, تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ شخص کیسا ہے. تو صحابہ اکرم نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی, اور محدثین کا اس پہ اتفاق ہے، امت اسلامہ کے اس پہ اتفاق ہے، اہل سنت اور جماعت کے علماء کا اتفاق ہے کہ صحابہ سب کے سب اتفاق الحدود ہے. جب صحابی آ جائے ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے کہ صحابی صحیح ہے رہی ہے، یہ کیسا ہے. صحابی کے نام ہی کافی ہے. جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے ساتھ ان کے ساتھ رہے، اس کے بعد اس کو دیکھنے ضرورت نہیں کہ یہ شخص کیسا ہے. شیعوں کی طرح نہیں، نعوذ باللہ صحابہ کرام کو بکتے ہیں اور انہیں ضعیف قرار دیتے ہیں اور غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں. اہل سنت جماعت کے نزدیک صحابہ کرام ہماری چوٹی کے عالی، سب صحابی برابر ہیں ثقہ کے لحاظ سے، عدالت کے لحاظ سے سب صحابہ کے پاس ہیں. تو صحابہ کرام کے زمانے میں اس علم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن قرآن مجید میں اور صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس علم کی ضرورت تھی، جو کہ واقعی بعد میں ہو آیا. حجرات میں ارشاد بار تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا. اے ایمان والو، جب کوئی شخص تمہارے پاس خبر لے کے آئے، کوئی فاسق شخص خبر لے کے آئے، فتبینوا، اس کی تحقیق کرو کیا وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تحقیق کرنا ضروری ہے، دیکھو یہ شخص کیسا ہے، اس کی بات قابل قبول ہے کہ نہیں. تو قرآن مجید اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو شخص آپ کو کوئی بات آ کے کرے، اس کی تحقیق کرو، اس سے پہلے کہ اس بات کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس کی تحقیق کرو کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں. وہ شخص جو اس بات کو بیان کر رہا ہے وہ سچا ہے کہ نہیں. اور صحابہ کرام کے دور میں اس علم کی جو صحیح حفاظت، حدیث کی حفاظت جو ہے انہوں نے کی. اس کی مثال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا. ایک بوڑھی عورت آئی اور کہا، یا امیر المؤمنین، میرا پوتا مر گیا، مجھے ورثے میں کیا حصہ ملے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، قرآن مجید میں آپ کے مسئلے کا حل مجھے نہیں ملتا، اور حدیث رسول میں آپ کے مسئلے کا حل مجھے نہیں ملتا، اس لیے آپ کل آنا، میں صحابہ کرام سے مشورہ کر کے پوچھ کے اگر کسی کے پاس ایسا کوئی علم ہے پھر آپ کے جواب دیں گے. انہوں نے دریافت کیا صحابہ کرام سے. حضرت ہوئے پیشو کا بہت دھیان اٹھے اور فرمایا، یا امیر المؤمنین، یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بوڑھی عورت آئی اور یہی مسئلہ درپیش آیا، انہیں چھٹا حصہ دیا. حضرت بکر نے فرمایا کہ حالانکہ صحابی بات بیان کر رہے ہیں، لیکن اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے ان پر شک نہیں تھا کہ صاحب تو جھوٹ بولیں گے، لیکن یہ فرمایا آپ کے ساتھ دوسرا شخص ہے جو آپ کی گواہی دے. حضرت مسلم اٹھے اور فرمایا، جی ہاں میں بھی موجود تھا، واقعی کی بات درست ہے، انہیں چھٹا حصہ ملا. انہیں عورت کو بلایا اور ورثے سے انہیں چھٹا حصہ دیا. حضرت بکر صدیق نے ان کو شک نہیں تھا صحابی کے قول پر، لیکن ہمیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے کوئی شخص آپ کے سامنے آئے اور کوئی بات بیان کرے، اسے پختگی حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دین بن رہا ہے اور تا قیامت یہ دین محفوظ رہے گا، اس لیے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے. تو انہوں نے اس بات کی تحقیق کرتے ہوئے دوسرے صحابی کو گواہ بنا کر اس پہ عمل کیا. اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر سے اشعری اندر آنے کی کوشش کی، اجازت مانگی. حضرت عمر نے دیکھا مصروف تھی، اجازت نہ دی. انہوں نے ایک دفعہ اجازت مانگی، دوسری دفعہ، تین دفعہ اجازت مانگنے کے بعد وہ چلے گئے. حضرت عمر کو معلوم ہو کہ چلے گئے، غصہ آیا، فکر بڑا ہو. جب سامنے آئے حضرت عمر نے فرمایا، مجھے دلیل بیان کرو آپ یہاں سے کیوں گئے ہو، ورنہ آپ کی خیر نہیں. انہوں نے فرمایا، امیر المؤمنین، میں نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص اجازت مانگے تو تین دفعہ مانگے، اسے مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ چلا جائے. کہتے ہیں انہوں نے فرمایا، عمر نے فرمایا، کیا آپ کی اس بات پہ کوئی گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ سچے ہو؟ انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا، انہوں نے فرمایا، صحابی موجود تھے، عمر جی ہاں یا امیر المؤمنین، ہم نے یہ سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے تصدیق کی اس بات کی. اور آپ یہ بھی دیکھیں، سب سے کم روایات حضرت بکر حضرت عمر کی ہے، کیوں؟ اگر سب سے زیادہ قریب یہی لوگ تھے. اس لیے کہ یہ لوگ انہوں نے اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے ہر بات بیان نہیں کی، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، وہ فرماتے تھے کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، کہ اس شخص کے لیے اتنا کافی ہے گناہ کہ وہ ہر بات سنتے ہی اس کو آگے بیان کر دے، اس کی تحقیق نہ کرے. تو بات کو تحقیق کرنا ضروری ہے. اس کے بعد علماء آئے، تابعین تبع تابعین، اور حضرت علامہ ابن سینی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ان کی وفات سن 110 ہجری ہوئی. صحیح مسلم کے مقدم میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہم اسی سند نہ دیکھتے مان جاتے. اس وقت تک جب تک فتنہ شروع ہوا اور بدعتی لوگ آئے، اور بدعتوں کی وجہ سے اس کے بعد ہم نے سند دیکھنا شروع کی اور یہ پوچھنا شروع کیا یہ شخص کیسا ہے، اس کی بات مانی جا سکتی ہے یا نہیں، کیا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اس سے پہلے ہم روایت نہیں دیکھتے تھے، ہم سند نہیں دیکھتے تھے کسی حدیث کی. انہیں سند دیکھنا سن 110 ہجری سے شروع کی. اس کے بعد سے پھر علماء نے اہتمام کرتے کرتے سب سے پہلے کتابی شکل میں جو کتاب آئی وجود میں اس علم کے بارے میں مصنف حدیث کے بارے میں وہ ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یہ رام حرمز کی تاریخ ہے، سن 360 ہجری میں، 360 ہجری میں سب سے پہلی تاریخ ہوئی. ان کا نام الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، رام حرمز کا نام ہے. ان کے بعد پھر معرفت علوم الحدیث علامہ حاتم نے صبوری کی، جن کی وفات سن 405 ہجری میں ہوئی، انہوں نے تعلیم کی. ان کے بعد الکفایہ فی علم الروایہ، یہ خطیب بغدادی کی تعلیم ہے، ان کی وفات سن 463 ہجری میں ہوئی. ان کے بعد مقدمہ ابن الصلاح، اور یہ سب سے اہم کتاب ہے، مقدمہ ابن الصلاح اس علم میں سب سے اہم کتاب ہے، اور یہ جنرل کتاب سمجھی جاتی ہے. اور ان کے مؤلف ہیں ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن، ان کی وفات سن 643 ہجری میں ہوئی. اور علماء نے ان کے بعد جو بھی علماء ہیں اکثر انہوں نے اسے علم کو یا تو اختصار بیان کیا یا اس کی تشریح بیان کی. تو اس کے اختصار میں التقید والإيضاح کتاب ہے حافظ عراقی کی، اور ان کے بعد اسی ابن الصلاح کے مقدمے میں الإفصاح ابن حجر عسقلانی نے لکھی، اور ان کے بعد النكت المقدم ابن الصلاح، یہ امام نووی کی تعلیم ہے، انہوں نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہے اور اس نے تعلیفات بیان کی ہیں. تو یہ ایک مختصر سا بیان تھا کہ اس علم کو کس طریقے سے محفوظ کیا گیا. اس کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں حدیث خبر اثر اور حدیث قدسی، عام طور پر یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. حدیث میں آپ دیکھیں یہ محدثین جب بات یا کوئی حدیث بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جاء فی الحدیث، یا جاء فی الاثر، یا جاء فی الخبر، یا حدیث قدسی، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان کا فرق کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں الحدیث، حدیث کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف. ما اضیف، ما موصولا الذي جس کا مطلب ہے عام، جو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو یا وصف ہو، اسے کہتے ہیں حدیث. قول کی مثال حدیث بخاری کی پہلی حدیث، ابھی میں آپ کو یہ کر رہا ہوں تفصیل کر دوں گا، جو میرے پاس میں دیکھ کے آیا ہوں سب کو دیکھ رہے ہیں. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، تو یہ قول کی مثال ہے، یہ حدیث ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا جا رہا ہے. فعل کی مثال کیا ہے؟ کہ صحیح حدیث میں جیسے آئے ہیں صحابہ مختلف صحابہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو رکوع میں جانے سے پہلے رفع دین کرتے، اور رکوع کے اٹھنے کے بعد بھی رفع دین کرتے. یہ رفع دین کرنا یہ عمل ہے اور اسے حدیث کہا جاتا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا جائے. تقریر میں اس تقریر کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال وہ حدیث جس میں ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد دو رکعت پڑھ رہے ہیں. انہوں نے دریافت کیا کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ فجر کی دو سنتیں جو پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ میں نہیں پڑھ سکا, میں فرضوں کے بعد پڑھ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور خاموشی ہی اقرار ہوتا ہے. یہ تقریر کی مثال ہے. اور وصف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف بیان کیا جائے, اس کی مثال صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خلقہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق قرآن مجید ہے, ایک چلتا پھرتا قرآن مجید ہے. جو انہوں نے قرآن مجید کو عملی طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کیا. تو یہ حدیث میں یہ وصف کی مثال ہے. اور وصف میں اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں ترمذی نے, امام ترمذی نے الشمع المحمدی میں ایک پورا باب باندھا ہے. اس میں تقریباً 300-400 سے زیادہ حدیث ہے. اس میں صحابہ کرام کے یہ اقوال بیان کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیسا ہے, ان کے بال کیسے, ان کا قد کیسا, ان کے اخلاق کیسے, سب کچھ میں بیان کیا. یہ وصف کی مثالیں ہیں. خبر کی تعریف کیا ہے؟ الخبر بمعنى الحديث, یہ حدیث کے مفہوم میں بھی آتا ہے. فیعرف بما سبق في تعریف الحديث, خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر حدیث کو بھی کہتے ہیں. سلام. خبر حدیث کے مفہوم میں بھی آتا ہے کہ ہر وہ چیز جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا جائے, چاہے قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو یا وصف ہو. وقیل, اور یہ بھی کہا گیا, الخبر ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم والى غیره. اور یہ بھی کہا گیا, پہلے یہ کہا گیا مطلب محدثین کے نزدیک, پہلے کس نے کہا؟ محدثین کے نزدیک خبر کے دو مفہوم ہیں. نمبر ایک, حدیث و خبر ایک ہی چیز ہے. جاءت الخبر و جاءت الحدیث ایک ہی مفہوم ہے, کوئی فرق نہیں. وقیل, اور یہ بھی کہا گیا, محدثین نے یہ بھی کہا, الخبر ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, خبر اسے کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ ہو, وہ الى غیره, اور کسی اور کی طرف بھی منسوخ کیا جائے. الى غیره کون؟ تابعین ہو, صحابہ ہو یا تابعین ہو. تو خبر کا مفہوم فیکون اعم من الحدیث و اشمل, تو خبر حدیث سے زیادہ وسیع مفہوم ہے. خبر کے دو معنی, نمبر ایک, حدیث و خبر میں کوئی فرق نہیں. حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوخ کیا جائے, چاہے وہ قول ہو, چاہے وہ فعل ہو, چاہے وہ اقرار ہو, چاہے وہ وصف ہو. ان کی مثالیں بیان کر چکے ہیں, اسے بھی خبر کہا جاتا ہے. وقیلہ, اور یہ بھی کہا گیا, محدثین نے یہ بھی کہا کہ خبر کا دوسرا مفہوم بھی ہے, وہ کیا ہے؟ کہ صحابہ کرام کی طرف یا تابعین کی طرف منسوخ کیا جائے, اسے بھی خبر کہتے ہیں. یعنی یہ کہ خبر زیادہ عام ہے, زیادہ وسیع مفہوم ہے حدیث سے. لیکن شرط یہ ہے, یہاں پر شیخ نے شرط یہ بیان کی کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ خبر ہے تو اسے قید لگانی چاہیے. جاءت الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو مطلب حدیث ہے. وہ جاءت الخبر عن الصحابہ یا عن فلان الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ یا عن فلان التابعین رحمہ اللہ, اس کے مطلب کیا ہوگا؟ حدیث نہیں, خبر عن الصحابی یا خبر عن التابعین, اس لیے مفہوم ہوگا. تیسرے نمبر پر وہ بیان کرتے ہیں الاثر, خبر سمجھ آئے کہ نہیں, خبر حدیث و فرق سمجھ آئے کہ نہیں. ٹھیک ہے, الاثر فرماتے ہیں ما اضیف الى الصحابی او التابعین. اثر وہ چیز جو صحابہ کرام تک منسوخ کی جائے اور التابعین تابعین تک منسوخ کی جائے, وہ قول یا عمل, قول یا عمل جو صحابہ کرام کی طرف منسوخ کیا جائے یا تابعین کی طرف منسوخ کیا جائے, اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث نہیں کہتے, اسے اثر کہتے ہیں. یا خبر بھی کہتے ہیں لیکن قید لگائیں گے. جاءت الخبر عن ابی ہریرہ,
جاء في الخبر
عن فلان الصحابي، جاء في الخبر عن فلان التابعين، وقيل لا نزل منه. وقد يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا، فيقال وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أب أترك دوا معنى هو خبر كتاب بينا معنى أترك كصحابي يا تابعي كقول يا عمل اسے اثر کہا جاتا ہے. یا اگر قید لگائی جائے، قید لگانا ضروری ہے، پھر اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مفہوم حدیث کا ہے. خبر کے دو مفہوم ہیں، اثر کے دو مفہوم، حدیث کا ایک ہی مفہوم ہے بس. خبر اور اثر کے دو مفہوم ہیں، تو قید لگانا ضروری ہے. اگر صرف یہ کہا جائے کل خبر، یہ حدیث میں بھی آتا ہے اور صحابہ کرام قول میں بھی آتا ہے، جبکہ کل خبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہوگی. في الخبر عن ابو هريره يا في الخبر عن ابي بكر يكاهو يا اثر هو يا ٹھیک ہے. تو خبر میں حدیث اور اثر دونوں شامل ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ جاء في الاثر اور خاموش ہو گیا، عام طور پر یہ صحابہ تابعین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جاء في الاثر. لیکن اگر قید لگایا جائے جاء في الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، یہ حدیث ہو جائے گی. جاء في الاثر عن عمر بن الخطاب، یہ اثر ہے. تو اثر اگر صرف بغیر قید کے استعمال کیا جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے صحابی تابعی کا قول یا عمل. اور اگر قید لگا دی جائے جاء في الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، یہ حدیث ہوگی. جاء في الاثر عن ابو بکر الصدیق، یہ کیا ہوگی؟ اثر. یا اگر صرف یہ کہ جاء في الاثر، تو ہم دیکھیں یہ صحابی کا قول ہے یا تابعی کا. اگر یہ کون بیان کرے جاء في الاثر عن سعید بن المسیب، یہ تابعی ہے، یہ اثر. سمجھ آ رہی؟ حدیث، خبر اور اثر میں فرق. چوتھے نمبر پر بیان کرتے ہیں الحدیث القدسی، تاریخ ما رواه النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربه تعالی، ویسمى ایضا الحدیث الربانی والحدیث الالہی. حدیث القدسی کی تاریخ یہ ہے کہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کریں اپنے رب سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، تو یہاں پر لفظ نہیں ہے من غیر القرآن، قرآن مجید کے علاوہ، کیوں قرآن مجید بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا. یہ قید لگانا ضروری ہے حدیث القدسی میں، جو روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریں اور قرآن مجید میں سے نہ ہو، اسے حدیث القدسی کہتے ہیں. اور اس کے دو اور نام بھی ہیں، الحدیث الربانی بھی کہا جاتا ہے اور حدیث الالہی بھی کہا جاتا ہے. اس کی مثال بیان کر رہے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کی بیان کروں، مثال بیان کروں، اثر کی کوئی مثال آتی ہے کسی بھائی کو؟ اثر کی کوئی مثال؟ اثر کی مثال صحیح بخاری میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں، انہوں نے فرمایا کہ آیت میں جو بت کے نام آئے ہیں، بدھ سوا یہود وعلوق و نصر، یہ صالح لوگ تھے. جب یہ لوگ مر گئے تو شیطان نے ان کو یہ بات سمجھائی ان لوگوں کو کہ ان کی قبروں پر پتھر نصب کر دو، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب علم جاتا رہا ان کو ان پتھروں کی عبادت کی گئی. تو یہ قول کس کا ہے؟ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے؟ نہیں. یہ کس کا قول ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی کا قول. تو یہ کیا سمجھا جائے گا؟ اثر ہے، یہ حدیث نہیں ہے. تو یہ اثر کی مثال ہے صحیح بخاری میں، اور یہ اثر بہت اہم اثر ہے. عام طور پر ہم بیان کرتے ہیں اپنے خطبات اور مواعظ میں، جو صوفی حضرات قبر پرستی کرنے والے ان کے ساتھ جب یہ ہم بات بیان کرتے ہیں، وہ صحیح بخاری میں ہے، یہ تب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، کیا یہ اثر واقعی بخاری موجود ہے کہ نہیں. اور کچھ لوگ ہماری حدیث میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، یہ صحابی کا اثر ہے، عبداللہ بن عباس کا اثر ہے. اور صحابی کا اثر بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن حدیث نہ کہیں، تاکہ پکڑنے والے بہت ہوتے ہیں آپ کو, کہیں گے آپ نے حدیث کا انکار حدیث ہے, پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں, ان کا جواب نہیں ہوتا. اسی طرح تحقیق کرنی چاہیے, پھر بات کرنی چاہیے. اثر اور حدیث میں فرق ہے. حدیث کا مطلب ہے یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہے, لیکن اثر میں صحابی کا قول ہے, اور صحابی قول صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن حدیث رسول کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اور صحابی کا قول جو صحیح بخاری میں ہے صحیح قول ہے, اسی کیا طریقے ایسا ہی ہے صاحب اکرام کا اجماع ہے. کسی صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ نے عباس آپ کی بات غلط بیان فرما رہے ہیں, تو اس میں اجماع سکوتی ہوتا ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ اثر جو ہے عام طور پر ہم اپنے خطبات موبائل میں بیان کرتے ہیں, چھوٹوں کے خلاف قبل درختوں کے خلاف, اور وہ ہماری ہر چھوٹی بات پڑھنے کی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اثر اور حدیث میں فرق ہے. حدیث قدسی کی مثال بیان کر رہے ہیں, قوله صلى الله عليه وسلم فيما يقال انا عند ظن عبدي بي. وهي بہت اہم حدیث ہے, یہ بخاری کی روایت ہے اور بہت اہم حدیث ہے. انہوں نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انا عند ظن عبدي بي, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. وانا معه حين يذكرني, اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. فإن ذكرني في نفسه, بس جب وہ میرا ذکر اپنے نفس میں کرتا ہے, ذکر تو فی نفسی, اللہ تعالیٰ فرما دے میں بھی اس بندے کا ذکر اپنے نفس میں کرتا ہوں. وہ ذکر نہیں تھی ملئی, اور اگر وہ شخص کچھ لوگوں کے سامنے کسی گروہ میں میرا ذکر کرے, ذکر تو ہوں کہ میں نے ان خی میں ہوں, میں اس شخص کا ذکر ان سے بہتر گروہ میں کروں گا. اور وہ کون گروہ ہے؟ فرشتے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر اپنے دوسرے کے درمیان کرتا ہے, اور اس بندے کی تعریف اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ تیرا ذکر لوگوں کے درمیان میں کر رہا ہے. یہ مثال کہ حدیث قدسی کی, اور حدیث قدسی کی بہت ساری مثالیں ہیں. تو یاد رکھیں, حدیث قدسی ضروری کہ صحیح ہو. حدیث قدسی صحیح بھی ہو سکتی ہے, ضعیف بھی ہو سکتی ہے, موضوع بھی ہو سکتی ہے. قرآن مجید اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں, ومرتبة الحديث القدسي بين القرآن والحديث النبوي. حديث القدسي کا مرتبہ کیا ہے مدثین کے نزدیک؟ قرآن مجید اور حدیث کے درمیان میں ہے. فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنى. بس قرآن مجید, قرآن کریم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے. یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور لفظ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسی طریقے سے اس کو بیان کیا. مثال کے طور پر قل هو الله احد, کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب کہنا تو یہ چاہیے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, یہ قل کہاں سے آیا؟ اگر آپ کو میں کہوں کہ فلاں شخص کو کہہ دے فلاں بات, اب یہ کہیں گے فلاں کہہ رہے کہہ دے, یہ تو نہیں کہیں گے. کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قل هو الله احد بیان کیا کہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے اور معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا. والحدیث القدسی, والحدیث النبوی, اور حدیث النبوی جو عام حدیث ہے, ينسب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظا ومعنی. اور حدیث النبوی جو ہوتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرف منسوب کی جاتی ہے, لفظ لفظ کے اعتبار سے, وہ معنی اور معنی کے اعتبار سے. یعنی دونوں لفظ اور معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں. قرآن مجید لفظ اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کے اپنے لفظ ہیں اور اپنا معنی ہے. اور حدیث نبوی لفظ اور معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ اپنا لفظ ہوتا ہے اور اپنا معنی ہوتا ہے. والحدیث القدسی, اور حدیث قدسی, ينسب الى الله تعالى معنى لا لفظا. اور حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معنی ہوتا ہے, لفظ نہیں ہوتا ہے. معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے. فرق سمجھ آئے تمہیں؟ قرآن لفظ اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, حدیث نبوی لفظ اور معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور حدیث قدسی میں معنی اللہ تعالیٰ کا اور لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب فرق بیان کر رہے ہیں شیخ صاحب حدیث میں, حدیث قدسی میں اور قرآن مجید میں. وہ فرماتے ہیں, ولذلك لا يتعبد بتلاوت نفعه, اس لیے حدیث قدسی کو ہم بطور تلاوت بیان نہیں کرتے. جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے عبادت کے مفہوم سے ہم کرتے ہیں، لیکن حدیث قدسی کی تلاوت ہم نہیں کرتے جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید لفظ اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن حدیث قدسی لفظ انسان کا بشر کا لفظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے، لیکن معنی اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اس میں دونوں چیز شامل ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ کا لفظ معنی اور زمین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ. تو اس کی درجہ جو قرآن کا درجہ نہیں ہو سکتا کبھی. دوسرا فرق بتا رہے ہیں وہ یوں قرآن اٹھ سلا، اور نماز میں ہم حدیث سے کچھ ہی نہیں تلاوت کر سکتے. اگر نماز میں کوئی شخص حدیث سے کچھ ہی پڑھے اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی. تیسرا فرق بیان کریں ولم یش و بیت تحدی، اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج صرف قرآن کا دیا کہ جیسا قرآن کوئی نہیں لا سکتا، قرآن محفوظ ہے تا قیامت تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. حدیث قدسی کا چیلنج نہیں کیا، یعنی وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ولم یوں پر بھی تواتر کے معلوم کرا قرآن، اور حدیث قدسی تواتر سے ثابت نہیں جیسے قرآن تواتر سے ثابت ہے. بل من ہما وہ صحیح ہو وہ ضعیف ہو وہ موجود، حدیث قدسی میں صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، اور موجود بھی ہو سکتی ہے. پندرہ میٹر اگر آپ کی سمجھ آ گئی تو آگے چلتے ہیں، ورنہ رک کے اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آگے چلیں
یا رکے؟ اتنا بہت نہیں، یہ ہم جو عربی جس طریقے سے اس میں لکھا ہوا ہے اس طریقے سے تو ہماری سمجھ نہیں آئے گی.
نہیں آئے گا؟
نہیں،
کسی میں اصل میں یہ کتاب جو ہے یہ عربی میں، اور میں نے بھائی اس لیے دی تھی پچھلے ہفتے میں چند دوسرے میرے پاس تھے کہ آپ بھائی گھر میں جا کر اس کا ترجمہ اس کے ساتھ لکھیں، چاہے تو کاپی پہ لکھ لیں چاہے اس کے نیچے لکھ لیں. اگر آپ ایک ترجمہ نہیں لکھنا چاہتے جو مفہوم میں بیان کر تو آپ اس کو لکھ لیا کریں، جو مفہوم بیان ہو رہا ہے آپ اس کو ساتھ سائڈ پہ کریں یا کاپی پہ لکھ لیں، آپ اس مفہوم کو آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے لیے مطلب یہ کہ آپ کسی کو ہر فرق ترجمہ کریں اس کا ضرور نہیں ہے. ہاں سمجھنے کے لیے آپ کرنا چاہیں تو اچھا ہے آپ کے لیے، کیونکہ میں ایک لفظ کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، لفظ ہی نہیں معنی کا ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص لکھنا چاہے یا بعد میں کیسٹ لے کے اس کو لکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے اردو میں بھائی یہ کہہ رہے کہ عربی میں آپ نے دیا ہمیں تو ہمیں عربی کی سمجھ نہیں آتی، یہ آپ کو آسانی کے لیے دیا میں نے، یہ صرف آپ کے لیے آسانی ہو ہم کیا بیان کر رہے ہیں اور کہاں پر پہنچے ہیں.
جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں اس طریقے سے اگر ہم لکھنے لگیں گے تو پھر آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ
ہاں جی ابھی نہ لکھیں، آپ ابھی نہ لکھیں بے شک، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ضروری ابھی لکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھر جانے کے بعد آپ لکھیں جو آپ کے ذہن میں ہے یا کیسٹ لے کے اسی بھائی نے نظام اللہ کے لیے ریکارڈنگ کا سسٹم کیا ہے، آپ گھر میں جا کے اس کو لکھیں بیٹھے بیٹھے ایک گھنٹے کی کیسٹ ہے تقریباً آپ آدھا گھنٹہ اس میں دیکھ لیں یا دو دن میں آدھا آدھا گھنٹہ چار دن میں پندرہ دن میں سن کے اس کو لکھ لیں تو راضی ہوں. اس بات پر کوئی سوال ہے آج کے درس کے بارے میں یا کسی درس کے بارے میں؟ سب کو ماشاء اللہ سب کی دیکھیں، میں پوچھوں سوال.
سوال جس طریقے سے
ہمارے
سادہ قرآن رضی اللہ نے حدیث بیان کر کے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یعنی اس کو مانا جاتا ہے، بعض جگہوں پر یہ آتا ہے کہ کسی کا حافظہ کمزور تھا جس وجہ سے یہ حدیث صحیح ہے، تو ایسا کیا ہے؟
ماشاء اللہ بہت پرندن بھی چلا کر جا رہے تھے، یہ سب بیان کریں گے، یہ آگے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. یہاں تک صحابی کا حافظہ کمزور نہیں، صحابی جب بھی لفظ صحابی کا آ جائے وہ ردول میں سے ہے، ثقہ ہے، ہم دیکھیں گے بھی نہیں کہ حافظہ کیسا ہے نہیں، صحابی ہے بس بات ختم ہو گئی. یہ محدثین کے اتفاق ہے سنت جماعت کا، اگر صحابی کو ہم شک کرنا شروع کر دیں تو کیا رہتا ہے ہمارے دین
کا؟ شک کی بات نہیں ہے، بعض جگہوں پر جیسے کتابوں میں دیکھا
صحابہ کے بارے میں نہیں ہوتا، جو بعد کے جو راوی آئے ہیں جو ان کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا، جو بعد کے راوی ہیں. اب مثال جو آپ یہ پیپر جو آپ کو دیا دیکھیں ذرا، جو مثال آپ کو دیتا ہوں، امام بخاری نے امام بخاری کی پہلی حدیث ہے یہ، اس بھائی کوئی فاصلہ نہیں ہے دے دینا، پیچھے بھی لے لیا, اس کو نہیں ملے دے دیا. امام بخاری کی پہلی حدیث ہے. قال امام البخاري حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سنو ذلك سند الحديث نمبر 1 أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إسماعيل البخاري, نمبر 2 الحميد عبد الله بن الزبير, نمبر 3 سفيان بن عيينة, نمبر 4 يحيى بن سعيد الأنصاري, نمبر 5 محمد بن إبراهيم التيمي, نمبر 6 علقمة بن وقاص البيتي, ونمبر 7 عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هي سند الحديث دي. أب اسمه صحابي كبار بيتين بن هي كيسا ہے عمر بن الخطاب کے بارے میں ہی دیکھیں گے, لیکن محمد بن التیمین یا علقمہ بن وقاص اللیثی کے بارے ہم دیکھیں گے, یہ تابعین میں سے ہیں, ان کے بارے میں دیکھیں گے. اور کہاں دیکھیں گے؟ جسے پہلے بیان کیا حدیثین کی کتابوں میں, اسماء الرجال کی کتابوں میں. اور اسماء الرجال کے جو اہم کتابیں موجود ہیں, سب سے پہلے جو تصنیف ہے اسماء الرجال کی کتابوں میں علقمہ کی اسماء الرجال, یہ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیف ہے, ان کی وفات سن 600 ہجری میں ہوئی. سب سے پہلی کتاب, اس سے پہلے کوئی کتاب اسماء الرجال نہیں, سنچے سے ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اس کے بعد تہذیب القمر حاضر مزی کی ہوئی, ان کے بعد تہذیب التہذیب ابن حجر عسقلانی کی, اور تقریب التہذیب ابن حجر عسقلانی کی. یہ چار تعلیفات ہیں. پانچویں نمبر پر میزان الاعتدال الذهبی کی, یہ پانچ چوٹی کی کتابیں ہیں اس علم کے بارے میں. اس کے بعد دوسری بھی ہے ابن حبان کی اعتقاد کی کتاب, اور باقی بھی ہیں. یہ چار پانچ کتابیں بہت اہم کتابیں ہیں, اور اس میں راوی کو دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر سفیان بن عیینہ, اب لفظ دیکھیں حدیث میں اوپر حدثنا سفیان, جو بن عیینہ کہاں سے آیا؟ سفیان دو ہیں ترجمہ میں, سفیان بن عیینہ بھی ہیں اور سفیان توری بھی ہے. یہ کہاں سے پتہ چلے سفیان عیینہ سے سفیان توری ہے؟ ہم سند کو دیکھتے ہیں, یہ سند مکی ہے یا عراقی سند ہے؟ سفیان توری کہاں کے ہیں؟ عراق کے ہیں. سفیان بن عیینہ مدینہ کے ہیں. ہم سند کو دیکھیں گے, یہ سند جو ہے الحمید عبداللہ بن الزبیر المکی کہا جاتا ہے, یہ مکہ کے ہیں, یہ حجاز کے ہیں, یہ سند حجاز کی سند ہے. اور جب ہم نے نظام جب ہم نے تقریب التہذیب میں دیکھا, اسے یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن الزبیر سفیان بن عیینہ سے ہمیشہ عبداللہ بن الزبیر جو سفیان بن عیینہ کے استاد ہیں, اس میں دیکھے تو ان کے خاص طالب علم ہے, خاص شاگرد میں سے سفیان بن عیینہ کا نام لکھا ہے. اور یہ معلوم ہو کہ یہ حدیث کی سند میں سفیان کا مطلب ہے سفیان بن عیینہ, سفیان توری نہیں ہے. تو اس طریقے سے محدثین نے اس کو بیان کیا. یہ کہاں سے ہمیں ملا کہ سفیان بن عیینہ ہے؟ ہم محدثین کے ساتھ تقریب التہذیب بن حجر عسقلانی میں گئے, فہرست میں گئے, یہ نکالا حمید عبداللہ بن زبیر, پھر سفیان نکالا. پتہ سفیان کون سے؟ جب عبداللہ بن زبیر ترجمہ دیتا ہم نے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کی بہت اہم شاگرد میں سے ایک شاگرد ہے سفیان بن عیینہ. ہمیں پتہ چلا کہ اس حدیث میں جو سفیان ہے وہ سفیان بن عیینہ ہے, سفیان توری نہیں. حالانکہ یہ صرف علمی بحث ہے, سفیان بن سفیان توری بھی ثقہ ہے, سفیان بن عیینہ بھی ثقہ ہے, لیکن یہ جاننا ضروری کہ سفیان ہے کون. اسے کہتے ہیں جسے آگے بیان کریں گے ہم, مجبور. یہ شخص مجبور ہے, کون سا سفیان ہے وہ مجبور جا کے کس میں ہے؟ تو یہ اب پتہ چلا کہ یہ شخص سفیان جو ہے یہ سفیان بن عیینہ ہے. ان کتابوں کی طرف رجوع کر کے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ سند کیا اور وطن کیا ہے. اب اس چیز میں جو نمبر لکھے ہوئے 1 سے 7 تک, یہ سند ہیں. اور جو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اس کے بعد کے جو لفظ انما الاعمال انما الاعمال بالنیات کے آگے کے الفاظ جو آخر تک, یہ متن ہے. اس کے ساتھ لکھ لیا اوپر والے جو حصہ ہے وہ سند کا ہے, اور نیچے والے حصے وہ متن کا حصہ ہے. اور راوی میں ہم سب کو دیکھتے سوائے صحابہ کے, سب کو دیکھتے ہیں کہ وہ قابل قبول ہیں یا نہیں. میں سوال پوچھوں, چلو میں تک سب پوچھوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے جنا پہ ہمیں صالح کی توفیق عطا فرمائے, توحید اور سنت کا علم حاصل کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت کے پھر اس امت کو اس منتشر اور مختلف امت کو پھر سے جمع کر دیں. اور صحابہ کرام کے راستے تابعین ومن تبعهم بإحسان الى الدين تراسل بتشنج توفيق تافرما وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.